بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، جس میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے عرائض پیش کی جائیں گی، اور پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کی صورتحال امریکہ کے ناقابل اعتماد ہونے کا ثبوت ہے، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ امریکہ کو طالبان کا انتباہ، انخلا کی ڈیڈ لائن پار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عراق سے امریکی فوجوں کے انخلا پر عراقی ارکان پارلیمنٹ کی تاکید۔ ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی قابل قبول نہیں، استقامتی گروہوں کا اعلان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ آج افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جہاں بھی رہتا ہے صرف اپنے مفادات کی فکر کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایران پریس کے صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ آج کل ہم افغانستان میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا درس ہے جو اپنی سیکورٹی امریکہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں اور اس سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف اپنے مفادات کی فکر کرتا ہے اور اپنے اتحادیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کا نتیجہ جانی و مالی نقصانات اور غربت و افلاس کے سوا کچھ نہیں نکلا ہے، اور آخرکار وہ وحشت ناک طریقے سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے مزید کہا کہ ایران نے ہمیشہ علاقے میں امن و سیکورٹی قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی یہ کوشش جاری رکھے گا۔ ہمارے پڑوسی اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جو لوگ انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں وہ افغانستان میں رونما ہونے والے دردناک واقعات و حالات پر کی جن سے سب کو اذیت پہنچ رہی ہے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ صرف جھوٹ بولتا ہے اور اپنے اقدامات کے لیے کمزور بہانے پیش کرتا ہے، نیز افغانستان میں جو کچھ ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کا شیرازہ جلد ہی بکھرنے والا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ہم امریکہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی اور احترام کرے۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے سینی حکومت کے وزیر جنگ کے حالیہ بیانات کے بارے میں ایران پریس کے نمائندے کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سینی حکومت کی پہچان جہریت اور بدامنی سے ہوتی ہے اور بین الاقوامی نظام میں اس کی تقریباً کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینی حکومت کا وجود ہی ناجائز ہے اور اس کے ان دعووں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور عالمی نظام میں کوئی بھی ایسا فریق نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ سینی حکومت کا وجود کس طرح سے تشکیل پایا اور وہ کن سازشوں اور عیاریوں سے اپنا وجود باقی رکھے ہوئے، اور اس کے بیانات سینی حکام کے بے بنیاد پروپیگنڈے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر ترقی یافتہ ملکوں کے گروپ جی سیون کا آن لائن اجلاس آج ہوگا. برطانیہ نے کہا کہ اجلاس میں افغانستان سے انخلا کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں اضافے کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. فرانس کا کہنا ہے کہ ڈیڈ لائن کو لازمی طور پر آگے بڑھانا چاہیے. جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کو 31 اگست کی امریکی ڈیڈ لائن کے بعد بھی کھلا رکھنے کے لیے نیٹو اور طالبان سے رابطے میں ہیں. یہ ایسے میں ہے کہ افغانستان میں طالبان نے 31 اگست کے بعد ملک میں امریکی فوجوں کے باقی رہنے پر سخت خبردار کیا ہے. طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ امریکہ نے اگر افغانستان سے فوجی انخلا کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا اور طالبان غیر ملکی افواج کی انخلا کی تاریخ میں توسیع قبول نہیں کریں گے. قطر میں طالبان کے دفتر کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کے باقی رہنے کی صورت میں اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں غیر ملکی افواج کے انخلا کی مدت میں توسیع کا مطلب افغانستان پر قبضے میں توسیع ہوگا. اس سے باہمی بد اعتمادی کی صورتحال پیدا ہوگی اور رد عمل آئے گا. سہیل شاہین نے کہا کہ افغانستان سے انخلا کرنے والے افغان شہری جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ غربت کی وجہ سے مغربی ممالک جانا چاہتے ہیں. جرمنی کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری میں اضافہ ہو رہا ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے خبردار کیا کہ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری میں اضافہ ہو رہا ہے اور انخلا آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے پیر کے روز کہا کہ جرمنی امریکہ ترکی اور طالبان کے ساتھ کابل ایئرپورٹ پر سرگرمی جاری رکھنے کے لیے مذاکرات کرے گا. جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کو 31 اگست کے بعد بھی نہیں کھولا جا سکے گا کیونکہ حالات مناسب نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حالات جیسے ہی معمول پر آ جائیں گے ایئرپورٹ کھول دیا جائے گا اور مذکورہ تاریخ کے بعد بھی انخلا کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا. طالبان نے اعلان کیا کہ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی اور سابق نائب صدر امر اللہ صالح کو معاف کر دیا گیا اور یہ دونوں وطن واپس آ سکتے ہیں. طالبان کے سینئر رہنما خلیل حقانی نے پاکستانی ذرائع ابلاغ سے کہا کہ اشرف غنی اور امر اللہ صالح سے کوئی دشمنی نہیں اور یہ دونوں ہی افغانستان واپس آ سکتے ہیں. یہ ایسی حالت میں کہ اشرف غنی متحدہ عرب امارات میں پناہ لیے ہوئے ہیں لیکن امر اللہ صالح صوبہ پنجشیر میں ہیں. ہندوستان میں مقیم افغان مہاجرین نے دارالحکومت نئی دہلی میں ایک احتجاجی مظاہرہ کر کے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں باقاعدہ مہاجرین کا درجہ دے. ہندوستان سے ہمارے نمائندے نے خبر دی کہ دہلی اور ہندوستان کے دیگر شہروں میں مقیم افغان پناہ گزینوں نے دہلی میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر برائے پناہ گزینہ NHCR کے باہر مظاہرہ کر کے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی بنیاد پر انہیں باقاعدہ طور پر پناہ گزینوں کا درجہ دے تاکہ ہندوستان میں ان کے طویل المیعاد ویزے کی فراہمی کا راستہ ہموار ہو سکے. برسوں سے مقیم افغان پناہ گزینوں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد مزید افغان پناہ گزین ہندوستان اور دیگر ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں تو ہندوستان میں مقیم برسوں سے افغان مہاجرین کو پناہ گزینوں کا کارڈ دیا جائے. ایران کا کہنا ہے کہ وہ ہر اس مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے جو سبھی ذمہ داریوں پر عمل سے وابستہ ہو. ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے خصوصی مشیر نے جاپان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ تہران ساری ذمہ داریوں سے متعلق مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے. حسین امیر عبداللہ نے پیر کو تہران میں جاپان کے وزیر خارجہ موتے گیتو شیمیسو سے ملاقات کی. اس ملاقات میں عبداللہ نے کہا کہ ایران اور جاپان کے درمیان تعاون اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جس سے دونوں فریق کے درمیان دوستانہ تعلقات کی توسیع میں مدد ملے گی. انہوں نے بتایا کہ ملک کی نئی حکومت ایشیائی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کی توسیع کے حق میں ہے. اس ملاقات میں جاپان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ایشیا کے ایک اہم ملک کے طور پر ایران کے ساتھ تعاون میں توسیع جاپانی حکام کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے. ایران، روس اور چین کی بحریہ خلیج فارس میں فوجی مشقیں کریں گی. تہران میں ماسکو کے سفیر کا کہنا ہے کہ ایران، روس اور چین کی بحریہ دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے آغاز میں فوجی مشقیں انجام دیں گی. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تہران میں روس کا سفیر کا کہنا تھا کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد جہاز رانی کی سیکورٹی فراہم کرنا اور سمندر راہزنی سے کشتیوں کو محفوظ رکھنا ہے. عراق کے ممبران پارلیمنٹ نے زور دے کر کہا کہ عراق میں امریکی فوجوں کی شکست اور ان کی موجودگی کا خاتمہ نہایت قریب ہے. عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی اور سیکورٹی کمیشن کے رکن بدر الزیادی نے ایک بیان میں کہا کہ عراق کو بیرونی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور رواں سال کے اختتام تک عراق میں امریکہ کی فوجی موجودگی ختم ہو جائے گی. بدر الزیادی نے مزید کہا کہ عراقی مذاکراتی وفد نے امریکی فریق کے ساتھ ایسے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق 31 دسمبر تک عراق میں امریکہ کی فوجی موجودگی قانونی طور پر ختم ہو جائے گی اور عراقی پارلیمنٹ کا دفاعی اور سیکورٹی کمیشن بھی تمام امریکی فوجوں کے ملک سے باہر نکلنے کے نظام الاوقات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے نمائندے عبدالامیر الطیبان نے بھی کہا ہے کہ عراق میں امریکہ کی ناکامی یقینی ہے، اور اگر امریکہ 20 سال بعد افغانستان میں شکست کھا سکتا ہے تو عراق میں اس کی شکست افغانستان سے بہت جلدی ہوگی۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے ابھی حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات میں ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کی بنیاد پر رواں سال 2021 کے اختتام تک امریکہ کے فوجی عراق سے باہر نکل جائیں گے، تاہم ٹریننگ اور مشیر جیسے مختلف شعبوں سے متعلق اس کے کچھ فوجی ملک میں موجود رہیں گے۔ اس سمجھوتے کے بعد عراق کے استقامتی گروہوں نے عراق میں کسی بھی حیثیت سے امریکی فوجوں کی موجودگی کی مخالفت کا اعلان کیا اور زور دے کر کہا کہ امریکی فوجوں کو پوری طرح سے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیر اعظم نے غرب اردن اور بیت المقدس میں غاصب سینی حکومت کی جاری ظالمانہ پالیسیوں کے خطرناک نتائج پر انتباہ دیا ہے۔ وفا نیوز کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیہ نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ خاص طور سے غرب اردن اور بیت المقدس میں غاصب سینی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ غرب اردن کے علاقے میں رہائشی مکانات کو مسمار اور فلسطینی نوجوانوں کا قتل عام کیا گیا ہے۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے جنوب مغربی سعودی عرب پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن نے جارے سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی کے حوالے سے رپورٹ دیا کہ یمنی فوج کے بمبار ڈرون طیارے نے جنوب مغربی سعودی عرب میں واقع خمیس مشیت علاقے پر بمباری کی ہے۔ ترکی المالکی نے اس ڈرون طیارے کے ماڈل کے بارے میں کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے فضائی دفاعی سسٹم نے یمنی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یمن کی فوج اور عامر رضاکار فورس نے اب تک سعودی اتحاد کے اس دعوے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اس وقت چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ صفدر رضا صاحب السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
جی صفدر رضا صاحب، ظاہر ہے کہ ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال جو کہ تو برقرار ہے، اور اب تو یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ وادی پنجشیر کے آس پاس لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے طالبان اور احمد مسعود کے درمیان، تو آئندہ کی صورتحال کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کے افغانستان اور بالخصوص کابل پر قبضے کے باوجود وہاں حکومت کی تشکیل نہیں ہوئی، تو یہ طالبان کی ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو اپنے آپ کو وہ دنیا بھر کے لیے معقول اور مقبول بنانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اگر طالبان یک طرفہ طور پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیں اور اس میں افغانستان کے دوسرے طبقات بالخصوص ازبک ہزارہ اور تاجک لوگوں کو شامل نہ کریں، اور شمال کے فارسی بولنے والے، تاجک بولنے والے، اور جنوب کے کیونکہ یہ خود پشتو بولنے والے ہیں، تو جب تک وہ پوری دنیا کو قابل قبول نہیں ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دنیا کے دارالحکومت میں ریلیکٹنس ہوگی۔ دیکھیے ابھی تک پاکستان جیسے دوست ملک نے بھی اور ایران، تاجکستان اور قریبی ملکوں نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی حکومت ہی نہیں آئی ہے، وہاں پر ڈے ٹو ڈے بزنس چلانے کے لیے بھی ابھی تک کچھ نہیں آیا ہے۔ تو افغانستان کی غیر یقینی صورتحال، طالبان کے استحکام اور قبضے کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ غیر یقینی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگلے فوری طور پر کوئی فارمولا ہوگا کہ کون کیسے آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی
تو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان نے ہوم ورک نہیں کیا تھا اس سلسلے میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا جلدی ہو گیا, اور طالبان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی طاقتوں کی طرف اس انداز میں پلیٹ میں رکھ کے اور ان کے لیے رستہ اس تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو اتنے صفائی سے صاف کیا گیا کہ طالبان نے اس پر کوئی سوچ و بچار ہی نہیں کیا تھا عبوری حکومت کے لیے یا اپنی حکومت کے لیے. وہ تو ابھی قبضے کے بعد چار دن کے بعد ملا عبد الغنی برادر جو ہے وہ قطر سے افغانستان میں قدم انہوں نے رنجا فرمایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ان کی تیاری مکمل نہیں تھی.
صدراعظم صاحب, ابھی جو وادی پنشیر میں جو سب کچھ صورتحال اس وقت بحرانی نظر آ رہی ہے جنگ کے اعتبار سے, ظاہر ہے پنشیر وہ علاقہ ہے کہ اس سے پہلے کے دور میں بھی 20 سال قبل بھی طالبان وہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے, اور وہ علاقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ احمد شاہ مسعود کے ہی قبضے میں رہا. اس بار بھی کچھ ایسے ہی, لیکن طالبان کہتے ہیں کہ اس بار ہم پنشیر پر بھی قبضہ کریں گے, کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ملک میں دو سسٹم یا دو نظام نہیں چل سکتے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بارگیننگ چپ کے لیے جو ہے وہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا کوشش کر, کیونکہ وہاں پر وہاں جغرافی اور وہاں کا جغرافیہ ایسا ہے تو ایک بند وادی ہے اور چند چوٹیوں پر اگر جنگجو موجود ہوں تو وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا. لیکن اس دفعہ طالبان کی اسٹریٹجی جنگ سے زیادہ امن کی ہے, اور وہ جنگ سے زیادہ اپنے لوگوں کو معاشرے میں, دیہاتوں میں, گاؤں میں, مسجدوں میں اور باقی جگہوں پر پیدا کرتے ہیں اور ان سے روابط کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے پیش قدمی ان کی آسان ہو جاتی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں مستقبل قریب میں وادی پنشیر میں وہ تاریخ دہرائی جائے گی اور وہاں پر ان کا قبضہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے بڑی سرعت سے اگر واخان کی پٹی جو کہ پاکستان, چین اور تاجکستان کو علیحدہ کرتی ہے, اگر اس پر قبضہ کر لیا اور بالکل آغاز 2 ہفتے پہلے قبضہ کر لیا تو وادی پنشیر میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہوگا.
صدراعظم صاحب, احمد مسعود نے ظاہر ہے کہ امریکہ سے مدد کی بھی درخواست کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ جو کیا ہے لڑنے کا طالبان سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں تمام افغان قوموں اور گروہوں کو شامل کیا جائے, اور ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. تو طالبان اگر نہیں مانتے ان کی بات تو کیا وہ پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں؟ جنگ تو اب شروع ہو چکی, تو کیا انہیں امریکہ سے کوئی امداد یا مدد کی توقع ہے؟
اتار کے لونڈے سے دوا لینے کا کیا مطلب ہے؟ جس اتار کے لونڈے نے پہلے مذاکرات کے ذریعے بعد اپنی پالیسیوں کے ذریعے افغانستان کو پلیٹ میں رکھ کے طالبان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. آج سے 20-24 سال پہلے طالبان ہی سے اقتدار لیا تھا اور جاتے جاتے طالبان ہی کو دے دیا تھا, کیونکہ اگر آپ غور کریں تو دہشت گردی, مذہب کا غیر ضروری استعمال اور عدت پسندی امریکہ کی اسٹریٹجک پالیسیوں کا تسلسل ہے. طالبان امریکہ کی اسٹریٹجک پالیسیوں کو مکمل کوالیفائی کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اب احمد مسعود کو امریکہ کی طرف سے کوئی مدد طالبان کے خلاف ملے.
بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں احمد عباس صاحب, تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر. السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
احمد, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ابھی تک 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, کوئی خد و خال حکومت کا واضح نہیں ہو سکا ہے افغانستان میں, اور طالبان نے ظاہر ہے کہ ابتدائی دنوں میں ہی 15-16 اگست کو ہی کہا تھا کہ ہم حکومت جلد تشکیل دیں گے. کبھی انہوں نے امارات اسلامیہ کی بات کی, کبھی انہوں نے کہا کہ ہم مختلف گروہوں کے ساتھ جو افغانستان کے ہیں ان کے ساتھ مل کر بات کریں گے, جس میں حامد کرزئی اور عبداللہ سے بھی ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس بار اکیلے نہیں بنانا چاہتے, یا وہ بنانا چاہتے ہیں اکیلے لیکن اوپر دباؤ ہے کہ اکیلے نہ بنائیں؟
اکیلے ان کی کوشش ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں رہے, امارت اسلامیہ رہے اور ان کی مرضی کی حکومت رہے, یہ ان کی خواہش ہے اور یہی ان کا ایجنڈا ہے طالبان کا. لیکن دراصل ان کو, یعنی طالبان کو پاکستان کی طرف سے بھی اچھی طرح سے سمجھایا جا رہا ہے اور باقی اور فریقوں کی طرف سے بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت بنے اور چل سکے تو آپ کو دوسروں کو بھی شامل کرنا پڑے گا, اور کچھ چیزوں کو اپنے گزشتہ اصولوں سے ہٹ کے بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا، جیسے انسانی حقوق وغیرہ کے مسائل ہیں، ان میں طالبان پر دباؤ ہے. اور ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ان کے حامی ہیں یا جو رابطے میں ہیں جو ممالک، ان کا ایک دباؤ ہے. اور خود طالبان کے اب کی مقاصد یہ ہیں کہ ان کو دنیا قبول کر لے، ان کو مغربی ممالک قبول کر لیں. تو طالبان بھی کہیں نہ کہیں ان کی بھی مجبوری ہے کہ دوسرے شامل ہوں، دوسرے فریق جو افغانستان میں ہیں وہ حکومت میں. لیکن طالبان کی کوشش اس بیچ میں یہ رہے گی کہ وہ باقیوں کو اپنی شرطوں پر شامل کروا لیں. دیکھیے یہ مرحلہ بڑا حساس ہے. افغانستان کے اندر بھی جو دوسرے فریق ہیں یا اسی طرح جو عوامی طبقات ہیں یا خواتین جیسے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے احساس ہے کہ یہ بڑا نازک وقت ہے. اس وقت طالبان سے کچھ بنوایا جا سکتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مظاہرے بھی کیے، اور ظاہر بہت بڑا رسک تھا طالبان کے مقابلے میں اس طرح سے مظاہرے کرنا. یا جلال آباد میں جو مظاہرے ہوئے پرچم کے سلسلے میں، جو پرچم لے کے مقامی لوگوں نے، افغانستان کا جو پرچم ہے تین رنگوں کا، طالبان سفید پرچم کے ساتھ آئے. تو یہ پورے افغانستان میں بھی یہ تصور ہے، خود طالبان پر بھی یہ دباؤ ہے. لیکن طالبان تب بھی یہی چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ڈومینیٹنگ پاور رہے افغانستان میں. اگر باقیوں کو شمولیت ملتی ہے تو شمولیت ایسی رہے، ایسی نہ رہے کہ وہ کبھی بھی طالبان کو سائیڈ لائن کر سکے، بلکہ وہ ان کے.
بہت شکریہ، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال اس وقت جو صورتحال افغانستان کی انتہائی افسوسناک صورتحال، اس کا اصل ذمہ دار امریکہ اور مغربی ممالک ہیں. یہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید، جس میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے عرائض شامل رہیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میری موت کے بعد جو میری زیارت کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے دیدار کو آؤں گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
یہ نعتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا سلا دیا، وہ چرا قبر نبی کا تھا جس کربلا میں بجھا دیا. یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے. سب اپنے لال فدا کیے. تجھے ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند
سامعین، راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرشناس خواتین نے امام علی مقام علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے ہیں جس کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں ملنا ناممکن ہے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا، بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، آنکھ میں تھے میرے آنسو بس تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ آیا آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین۔ سامعین، کربلا کی شہادت و اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور ایثار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ وہ خود پورے وقار و جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں، مگر شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا۔ نصرت اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے عزم و ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کی ہم آواز ام کلثوم، رقیہ، رباب، لیلہ، ام فروہ، سکینہ، فاطمہ اور عاتقہ نیز امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی صاحب ایثار خواتین نے تاریخ میں شجاعت و ایثار اور قربانی کے لازوال نقوش ثبت کر دیے۔ ظاہر ہے کہ ان خواتین اور بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا جنہوں نے عاشور کے دن رنج و مشقت اور غم و الم برداشت کیے تھے، دل خراش واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور اپنے عزیزوں کے داغ اٹھائے تھے۔ اب وہ بے رحم دشمنوں کے قید میں ہیں اور اونٹ کی ننگی پیٹ پر سوار کر کے انہیں ترک و دیلم کے غلاموں کی طرح لے جایا جا رہا ہے۔ اب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو خواتین کے احساس و جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے اور ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت بھی، جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوصلے میں حد سے زیادہ استقامت دکھائی دیتی ہے اور وہ مشکلوں اور مصائب کے وحشتناک طوفانوں سے بھی ہرگز نہ گھبرائیں اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ جاوید بنانے میں بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔ اسیروں کے کارواں کو چند روز ابن زیاد کے قید خانے میں رکھ کر شام کی جانب روانہ کیا گیا۔ جب سے شام مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، اسی وقت سے وہاں خالد بن ولید اور امیر شام جیسے بدترین حاکم مسلط تھے۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ پیغمبر اسلام کی معیت میسر ہوئی اور نہ ہی وہ آپ کے اصحاب کی روش سے واقف ہو سکے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابی جو اس سرزمین پر آباد ہو گئے تھے، عوام میں ان کا بھی کوئی اثر و رسوخ نہ تھا، جس کے نتیجے میں وہاں کے مسلمان امیر شام کے کردار اور اس کے طرز زندگی کو ہی سنت اسلام سمجھتے تھے۔ اسیروں کے شام میں داخلے کے وقت ایسے ہی لوگوں نے شہر شام کو جشن و سرور سے معمور کر رکھا تھا۔ یزید نے اپنے محل میں مجلس سجا رکھی تھی، اس کے ہم قماش چاروں طرف بیٹھے تھے تاکہ بزام خیش اس کامیابی کا جشن منائیں۔ سر حسین کو یزید کے سامنے لا کر رکھا گیا اور اسی وقت اسیروں کو بھی لایا گیا، لیکن جیسے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو ایسی غم انگیز آواز میں نوحہ پڑھا جس سے لوگوں کے کلیجے دہل گئے، اے حسین، اے حبیب خدا، اے مکہ و منا کے فرزند، اے دختر رسول فاطمہ زہرا کے نور نظر۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب نے دربار میں موجود ہر شخص کو رلا دیا۔ یزید لعین شراب خار اپنی جاہ طلبی کے نشے میں چور خاموش بیٹھا تھا اور سید الشہداء علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کاش آج بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تو نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھرے دربار میں خدا کی حمد و ستائش اور رسول و آل رسول پر درود بھیجتی ہیں اور پھر قرآن کریم کی آیت سے اپنے خطبے کا اس طرح آغاز کرتی ہیں، شہر حلب میں ایک پتھر پر امام حسین علیہ السلام کے خون کے دھبے نمایاں ہیں، اے یزید، تو یہ سمجھتا تھا کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا ہے، تیرے گماشتوں نے ہمیں دیار بدیار اسیری کی صورت میں پھرایا، تیرے خیال میں ہم رسوا اور تو با عزت ہو گیا، تیرا خیال ہے کہ اس کام سے تیری قدر و قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے ان باتوں پر تکبر کر رہا ہے، اے یزید، تو نہیں جانتا کہ یہ فرصت جو تجھے ملی ہے وہ اس لیے ہے کہ تو اپنی فطرت کو آشکار کر سکے، کیا تو نے قول خدا کو فراموش کر دیا ہے؟ کافر یہ خیال نہ کریں کہ یہ مہلت جو انہیں دی گئی ہے یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے، ہم نے ان کو اس لیے مہلت دی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، پھر ان پر رسوا کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔ پسر طلقہ، کیا یہی عدالت ہے کہ تیری بیٹیاں اور کنیزیں باعزت پردے میں بیٹھیں اور رسول کی بیٹیوں کو تو اسیر کر کے سربرہنہ کر دے، تیری فوج انہیں اونٹوں پر سوار کر کے شہر بہ شہر پھرائے، نہ انہیں کوئی پناہ دیتا ہے، نہ کسی کو ان کی حالت کا خیال ہے، نہ کوئی سرپرست ان کے امراہ ہوتا ہے، لوگ ادھر ادھر سے انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن جس کے دل میں ہماری طرف سے کینہ بھرا ہوا ہے اس سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اے یزید، تو کہتا ہے کہ کاش جنگ بدر میں قتل ہونے والے میرے بزرگ موجود ہوتے، اور یہ کہہ کر تو فرزند رسول کے دندان مبارک پر چھڑی لگاتا ہے، کبھی تیرے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ تو ایک گناہ اور برے کام کا مرتکب ہوا ہے، تو نے آل رسول اور خاندان عبد المطلب کا خون بہا کر دو خاندانوں کی دشمنی کو پھر سے زندہ کر دیا ہے، خوش نہ ہو کہ تو بہت جلد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس وقت یہ تمنا کرے گا، اے کاش میں اندھا ہوتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ اے یزید، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو شہید اور ہمیں اسیر کر کے فائدہ حاصل کر لیا ہے تو عنقریب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ جسے تو فائدہ سمجھ رہا ہے وہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس روز تمہارے کیے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا، تو ابن زیاد سے مدد مانگے گا اور وہ تجھ سے، تو اور تیرے پیروکار خدا کی میزان عدل کے سامنے کھڑے ہوں گے، خدا کی قسم میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور اس کے علاوہ کسی سے شکایت نہیں کرتی، جس نیرنگی سے کام لینا چاہے لے لے، اپنی ہر دشمنی کا اظہار کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم جو ننگ کا دھبا تیرے دامن پر لگ گیا ہے وہ ہرگز نہ چھٹے گا۔ شام والے رفتہ رفتہ عراق میں گزر جانے والے حادثے کی حقیقت سے آگاہ ہو گئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ کربلا والے یزید کے حکم اور کوفے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، رسول خدا کے نواسے حسین ابن علی اور یہ خواتین و بچے جنہیں قیدی بنا کر دمشق لایا گیا ہے، یہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت ہیں۔ جب یزید لعین نے حاضرین کی پیشانیوں پر ناراضگی اور نفرت کے آثار کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگا، خدا ابن مرجانہ کو غارت کرے، میں حسین کے قتل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد اس جانی متوجہ ہوا کہ اسیروں کو اسی حالت میں رکھنا مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے حکم دے دیا کہ انہیں دوسری جگہ منتقل کر دو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور قوت قلب اس وقت اور بھی آشکار ہو جاتی ہے کہ جب یزید کے دربار میں آپ کی روحانی حیثیت اور خطبہ اپنا اثر قائم کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں لبکشائی کے لیے ہمت اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون تھا، لہذا آپ وقت کے سب سے بڑے بت کے سامنے اپنی شجاعت و شہامت کے ساتھ گویا ہوئیں اور اہل بیت کی فریاد مظلومیت کو تاریخ میں ثبت کر کے سوئے ہوئے ضمیروں کو ہمیشہ کے لیے بیدار کر دیا۔ سامعین، ہندوستان کے مایا ناز عالم دین خطیب اہل بیت مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا، والصلاۃ علی محمد المصطفیٰ وآلہ الاصفیاء۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی امت اور ان کے اہل بیت کے متمسکین میں قرار دیا ہے۔ ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ یہ اعزاز ہمیں ہماری کوششوں سے نہیں عطا ہوا ہے، بلکہ ہم پر اللہ کا مخصوص کرم ہے۔ جب کسی شخص کو کوئی اعزاز اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کی بنا پر نہیں بلکہ مخصوص رحم و کرم کی بنا پر عنایت کیا جائے، تو اس شخص کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس اعزاز کی قدر و قیمت کرے اور اس کی معرفت حاصل کرے اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالتے ہوئے اس کے معیار پر کھرا اترنے کی پوری کوشش کرے۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی ہر محب اہل بیت اپنے انداز اور طریقے سے نواس رسول کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے۔ بحمد اللہ 1400 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ زبان، ثقافت اور تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے طریقے بھی بدلتے رہے ہیں، مگر روح ذکر امام حسین اس طرح پرنور رہی جیسے 1400 سال قبل تھی۔ 20ویں صدی کے اواخر سے اس کے انداز میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے یہ دریافت کر رہا ہے، کیا ہم واقعی حق عزاداری ادا کر رہے ہیں یا صرف آبا و اجداد سے ملی ہوئی کچھ رسومات کو ادا کرنے کا فرض ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ذکر کو برپا کرنے سے پہلے اس شہادت کے عظیم مقصد کے معرفت حاصل کریں، تاکہ اس عزاداری کے ذریعے اقدامات امام حسین علیہ السلام کے عظیم مقاصد کو معلوم کر سکیں؟ جبکہ امام نے متعدد موقعوں پر اپنی شہادت کی حقیقی مقصد بقائے دین اسلام کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے ارکان کا تحفظ کرنا۔ بروقت امام کے پیش نظر انسانی اخلاق کو نشو و نما دینا اور حق و صداقت کو عملی حیثیت سے سماج میں رائج کرنا تھا، جس کی خاطر انہوں نے اپنی اور اقربا کی جان کی پرواہ نہ کی۔ اختتام محرم پر اگر اپنے اندر کوئی انقلابی تبدیلی نہ پائی، سیرت میں ایسا تغیر پیدا نہ ہو جس کی بنا پر یہ کہہ سکے کہ ذکر حسین سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا اور ہماری زندگی میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے، تو یہ سمجھیے اس شہادت کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکا۔ کربلا چاہتی ہے کہ ذکر حسین سننے والا اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح کرے، ان کی دی گئی قربانیوں کی قدر و منزلت سے آگاہی حاصل کرے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ جناب خامنہ ہی مطلب اللہ العالی پروردگار انہیں صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر عطا کرے اور ان کا تحفظ فرمائے، ان کا کوٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ عظمت قربانی کیا ہے اور کربلا کا تقاضا ہم سے کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، تم کربلا چاہتے ہو ماشاءاللہ، لیکن کان لگا کر سنو کہ کربلا بھی تم سے کیا چاہتی ہے۔ حسین کو مان لینا کافی نہیں ہے، حسین کی مان لینا تکمیل عشق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اختتام کو پہنچیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں دو شہری ور، 15 محرم الحرام اور 24 اگست کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ محرم الحرام سن 353 ہجری قمری کو مشہور محدث اور دانشور ابن سکن کا انتقال ہوا۔ مورخین نے ابن سکن کی کثرت کے ساتھ حدیث اور روایت نقل کرنے کے سلسلے میں تعریف کی ہے، اور ان کو وہ پہلا محدث قرار دیا ہے جنہوں نے صحیح بخاری کو مصر میں رواج دیا۔ اس مسلمان دانشور کی کتاب الحروف فی الصحابہ کافی مشہور ہے۔ اس کتاب میں صحابہ کرام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ چوبیس اگست سن 1600 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز ہندوستان کے شہر سورت پہنچا۔ یہ وہ کمپنی تھی جس نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر ناجائز تسلط قائم کر کے ہندوستان کو ایک برطانوی نو آبادی بنانے کی راہ ہموار کی۔ اس کمپنی کا قیام 22 ستمبر 1599 کو عمل میں آیا تھا، جب انگلستان کے 24 سرکردہ تاجروں نے لندن کے فاؤنڈرز ہال میں ایک ایسی کمپنی کے قیام کی تجویز پیش کی جس کے ذریعے ہندوستان سے تجارت کی جا سکے۔ اسی سال 31 دسمبر کو ملکہ برطانیہ نے اس کمپنی کو سرکاری اجازت دے دی۔ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ جہانگیر سے سورت میں تجارتی کوٹھی قائم کرنے کی اجازت چاہی، اور یوں بر صغیر میں انگریزوں کے قدم جمنے کا آغاز ہوا۔ 1857 میں ہندوستانیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بھرپور جنگ لڑی۔ اس جنگ میں انگریز کامیاب ہوئے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہندوستان براہ راست برطانیہ کے تسلط میں چلا گیا۔ چوبیس اگست سن 1908 کو اردو کے معروف ادیب اور شاعر نسیم امروہوی پیدا ہوئے۔ نسیم امروہوی کا اصل نام سید قائم رضا تھا۔ انہوں نے 11 سال کی عمر سے باقاعدہ شعر کہنے شروع کر دیے۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن بعد میں وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح مرثیہ گوئی کی طرف راغب ہو گئے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد اردو مرثیہ کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں وہ جوش ملیح آبادی، سید آل رضا، جمیل مظہری اور نجم آفندی کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے 150 سے زیادہ مرثیہ لکھے، جن کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ فرہنگ اقبال اور نسیم اللغات بھی ان کی یادگار ہیں۔ 28 فروری سن 1987 کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا۔ 24 اگست سن 1929 عیسوی کو بیت المقدس میں تحریک دیوار ندبہ شروع ہوئی. مسجد الاقصی کے مغرب میں واقع یہ دیوار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے اور اسی بنا پر مسلمانوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہے. تحریک دیوار ندبہ کے آغاز سے ایک ہفتہ قبل صہیونیوں نے جو برطانیہ کی مدد سے فلسطین پر تدریجی قبضے کے خواہاں تھے مسلمانوں کے خلاف اپنی کاروائیاں شروع کیں. چنانچہ غم و غصے کے عالم میں فلسطینیوں نے صہیونیوں کے خلاف آج ہی کے دن تحریک شروع کی جس کے بعد برطانیہ نے پورے فلسطین میں کرفیو لگا دیا. اس دوران برطانیہ کی پولیس اور فوج بھرپور طریقے سے اس تحریک کو کچلنے کے لیے فعال ہو گئی جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد مارے گئے. دو شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو حجت الاسلام سید علی اندرسگو کو شاہی حکومت کی خفیہ پولیس ساواک نے شہید کر دیا. شہید علی اندرسگو نے نوجوانی کے ایام سے ہی شاہی حکومت کے خلاف اپنی انقلابی جدوجہد کا آغاز کیا اور شہید سید نواب صفوی جیسے انقلابی لیڈر سے آشنائی کے بعد جمعیت مؤتلفہ اسلامی میں رکنیت حاصل کر لی. شہید سید علی اندرسگو کیپیچولیشن جیسے شرمناک اور ذلت آمیز معاہدے کے نمایاں کردار وزیر اعظم حسن علی منصور کے خلاف کی جانے والی انقلابی کارروائی کے منصوبہ سازوں میں سے تھے. اسی بنا پر شاہی حکومت نے ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت کا حکم سنایا تھا. شہید علی اندرسگو نے شاہی حکومت کی جانب سے سزائے موت کا حکم سنائے جانے کے بعد روپوشی اختیار کر لی جو 13 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ان تک رسائی حاصل کر لی. چنانچہ دو شہریور کو شاہی حکومت کے گماشتوں کے ساتھ ایک مسلح جھڑپ کے دوران شیخ علی اندرسگو شہید ہو گئے. دو شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو پروفیسر محمد پروین گنابادی انتقال کر گئے. انہوں نے ادیب نشا پوری جیسے استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور ایک طویل عرصے تک سیاسی سرگرمیاں انجام دیتے رہے. سن 1328 ہجری شمسی میں انہیں وزارت ثقافت کی جانب سے نصابی کتب کا جائزہ لینے پر مامور کیا گیا. اس دوران انہوں نے علامہ علی اکبر دہ خدا سے آشنائی حاصل کی اور لغت نامہ کی تدوین اور تالیف کرنے والی ٹیم میں شامل ہو گئے. پروفیسر محمد پروین گنابادی کی کتابوں میں مقدمہ ابن خلدون کا ترجمہ، تصحیح و کشف الاسرار معبودی، تاریخ بلعمی، نیز پرورش ارادہ، اندیشہ اور فن مناظرہ سے متعلق ان کی تالیفات قابل ذکر ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے اچھروں کے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.